محمد وآلي محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. درود بيجي محمد وآل محمد. ایجان محترم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد رب العزت ہے کہ ایمان لانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی قرآن کریم آخری کتاب ہدایت ہونے کے ناطے تمام مسلمانوں کو ایمان لانے کے بعد کچھ عمل اور پریکٹیکل کی جانب متوجہ کر رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ایمان لانے کے بعد انسان کچھ اور مراحل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں جہاں پہ ایمان لانے والوں کا تذکرہ ہے، وہاں پر 18 مقامات پر ایمان لانے کے بعد ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، آمینو، ایمان لے آؤ. یعنی ایمان لانے کے بعد بھی دوبارہ ایمان لانے کا مرحلہ باقی ہے، اور یہ ایمان کے بعد ایمان لانے کا مرحلہ، یعنی انسان زندگی کے تمام لمحات میں، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر حکم پر اللہ کے دیے ہوئے دین کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ایمان تو لے آتے ہیں لیکن ان کا دل نہیں مان رہا ہوتا، پردے کو تسلیم نہیں کریں گے، نماز کو تسلیم نہیں کریں گے، عزاداری کو تسلیم نہیں کریں گے، والدین کے ساتھ اخلاقیات کو تسلیم نہیں کریں گے، اسلام کا اجتماعی نظام اس کو تسلیم نہیں کریں گے، ولایت فقیہ کا نظام اس کو تسلیم نہیں کریں گے. مختلف چیزیں ہیں ان کی سمجھ میں آئے نہیں آئے، اگر آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو انکار کر دیتے ہیں. یہ خدا کہہ رہا ہے نہیں، ایمان لانے کے بعد بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ ایمان لانا ہے یعنی زندگی کے ہر مسئلے میں، زندگی کے ہر حکم پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کی روشنی میں، محمد علیہ محمد کی تعلیمات کی شکل میں تمہیں دیا گیا ہے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. اور اس آیہ مجیدہ میں، سورہ مبارکہ توبہ میں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی یہ سچوں کے ساتھ جو ہونے کا حکم دیا گیا ہے، وہ اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ ان کے زیر تربیت آ جاؤ، ان کے زیر تربیت آ جاؤ، ان کی شاگردگی اختیار کر لو. وَإِلَّا، اگر سچوں کے ساتھ ہونا ہے تو انسان علم اٹھا کے بھی ہو سکتا ہے، فرش آدھا بچھا کے بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی سچوں کے ساتھ ہونا، یہ بھی ایک انداز ہے سچوں کے ساتھ ہونے کا. لیکن اصل مقصد سچوں کے ساتھ ہونے کا کیا ہے؟ کہ انسان ان کی تربیت کے زیر اثر آ جائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. لہذا ان سچوں کے ساتھ ہونے کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے کو ان کی سچائی کے تابع ہو کے گزارے، تاکہ ان کی سچائی، ان کا علم، ان کی شجاعت، ان کی عصمت، ان کا حلم، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی دنیا، ان کی آخرت، ان کی عبادت، ان کا اخلاق تمہارے گھروں میں آ جائے. وہیلا اگر اہل بیت کچھ کرتے رہیں اور ہم کچھ کرتے رہیں اور ان کے گن گاتے رہیں, قصیدے پڑھتے رہیں کہ اہل بیت ایسے, اہل بیت ویسے, یہ مناقب, یہ فضائل, اور پھر عملی طور پر کونو مع الصادقین کی منزل پہ نہ آئیں, ان کے ساتھ نہ ہوں, تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. یہ جو ساتھ جو کہا گیا ہے کہ ساتھ ہو جاؤ, اس کو عربی میں کہتے ہیں معا, میم اور عین معا. جب آپ کسی کو شادی کارڈ لکھتے ہیں کہتے ہیں بمع اہل و عیال, یعنی آپ اپنی فیملی کے ساتھ, فیملی ممبر کے ساتھ ہماری دعوت میں تشریف لائیے, تقریب میں. اب یہ آپشنل ہے آپ کے پاس, آپشنل ایک آپ کو ایک حکم دیا گیا ہے, یہ درخواست کی گئی ہے, انتخاب ہے آپ کے پاس کہ آپ لے کے جائیں نہ جائیں, کوئی ضروری تو نہیں. اگر آپ بغیر بیوی بچوں کے چلے گئے تو وہ مثلا ناراض ہو جائیں گے یا آپ کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. یہ جو کہا ہے کہ وتھ یور فیملی ممبرس, تو اس کا مطلب ہے کہ آپشن ہے آپ کے پاس, آپ چاہیں لے جائیں چاہیں نہ لے جائیں. یعنی بما اہل و عیال, اہل و عیال کو ساتھ لے جائیے. یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ساتھ ہو جاؤ سچوں کے, یہ بھی کوئی آپشن ہے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی آپشن موجود ہے؟ ان کو نہیں انتخاب کیا, ان کو نہیں اختیار کیا, ان کے ساتھ نہیں ہوئے, ان کی اطاعت نہیں کی, تو کسی اور کے ساتھ ہو جائیں گے, کسی اور کے کہنے پہ چل دیں گے, کسی اور کی اطاعت کر لیں گے؟ ہرگز نہیں. یہاں آپشن نہیں ہے, یہاں چوائس نہیں دی اللہ نے, یہاں اسی کو چوز کرنا ہے, یہاں اسی کو منتخب کرنا ہے, یہاں اسی کا انتخاب ضروری اور لازمی ہے. یعنی اگر نہیں کیا تو پھر اس کے علاوہ ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے گا. لہذا یہ توجہ رہی, جو معا کا لفظ استعمال کیا گیا کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ, تو ہم کہیں گے جناب سچوں کے ساتھ ہونے کا آپشن موجود ہے. یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب چلو دین میں ساتھ ہو جاتے ہیں, تھوڑا بہت عزاداری میں ساتھ ہو جائیں گے, لیکن جب مجلس سے الگ زندگی میں جائیں گے تو وہاں پہ اپنے قوانین, اپنی توجہ المسائل, اپنی شریعت, اپنے قوانین, شادی ہوگی تو وہاں پر اپنے قوانین, تو وہاں پہ سچوں کے ساتھ نہیں ہوتے, کیونکہ وہاں بے پردگی ہے, وہاں ڈانس کرنا ہے, وہاں بے حیائی ہے, وہاں دوسری چیزوں کو آپ نے پیش کرنا ہے, تو وہاں سچوں کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, یعنی زندگی کے ہر لمحے میں, ہر موڑ پر. اور پھر جو حکم دیا گیا ہے, کیا کسی خاص وقت کے لیے ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ توجہ رکھیے گا, کوئی مقید کیا ہے خدا نے کہ جناب مجلس میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ کوئی قید موجود ہے یہاں پر؟ نہیں. جیسے ایک بہت ہی سادی سی مثال میں عرض کروں, میں نوجوان بچے سے کہوں کہ اپنے پڑوسی کا احترام کرو, یعنی جو بھی تمہارا پڑوسی ہے, جو دائرہ ہمسائیگی میں آتا ہے, اس کا احترام کرو. اب یہ سب کا احترام اس پہ مثلاً واجب ہو گیا. میں نے کہا سب کو کھانا پہنچا دو اپنے تمام پڑوسیوں کو. یعنی یہاں کوئی قید عمومی حکم ہے, سب کے لیے حکم ہے. لیکن اگر میں کوئی نہیں, صرف مسلمان ہمسایوں کو, مثلاً مسلمان ہمسایوں کو ان تک کھانا پہنچاؤ, اب حکم مقید ہو گیا, محدود ہو گیا, دائرہ تنگ ہو گیا کہ کھانا سب کو نہیں پہنچانا, جو مسلمان ہیں مثلا ان کو کھانا پہنچانا ہے. تو یہاں جو خدا نے کہا کہ کونو مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تو کیا یہ کوئی مقید حکم ہے, لمیٹڈ ہے, محدود ہے, تنگ ہے, منحصر ہے؟ نہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جاؤ, زندگی کے ہر لمحے میں. ایسا نہیں ہو کہ جناب چلو نماز پڑھ رہے ہیں تو اہل بیت کے ساتھ ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, دنیا کے دوسرے کام کرے تو اہل بیت کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اگر کوئی مومن, کوئی مسلمان, کوئی اہل بیت کا محب یہ تصور کرے کہ مجھے مثال کے طور پہ مجلس کے لیے ان کے ساتھ ہونا ہے, مجلس کے علاوہ میں اپنی زندگی گزار لوں گا, اس کا مطلب یہ کہ اہل بیت کو ماننے والا نہیں ہے. نہ اہل بیت کی ولایت, نہ اہل بیت کی محبت, نہ اہل بیت کی مودت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے. سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ زندگی کے تمام لمحات میں ساتھ ہونا ہے. عام حکم ہے, کوئی بھی لمحہ ہو, کوئی بھی حکم ہو, کوئی بھی فیلڈ ہو, کوئی بھی شعبہ زندگی ہو, تمہیں ان کے تابع ہونا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور پھر یہ جو سچے ہیں, یہ در حقیقت تمہیں علم دیں گے. یہ علم والے ہیں تو علم دیں گے, عصمت والے ہیں تو عصمت دیں گے, نجات والے ہیں تو نجات دیں گے, نور والے ہیں تو نور دیں گے. جو ان کے پاس ہے وہی دیں گے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم سے علم لیں, عصمت لیں, حیا لیں, پاکیزگی لیں, تقویٰ لیں. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے دروازے پہ جائیں, زانو ادب تہ کریں اور ان سے کہیں کہ آپ ہمیں علم دیجئے, آپ ہمیں عصمت دیجئے, آپ ہمیں نجات دیجئے, آپ ہمیں نورانی بنائیے. یہ جو کونو مع الصادقین, یعنی سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم زندگی کے ابتدائی لمحات سے اور زندگی کے آخری لمحات تک. یعنی جب سے انسان شعور حاصل کرتا ہے, 10 سال 8 سال کی عمر میں بچہ شعوری منزل پہ آ جاتا ہے. ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں بچے کی 80% شخصیت اس کے ابتدائی 8 سے 10 سالوں میں مکمل ہو جاتی ہے. 80% شخصیت وہاں سے لے کر اور انسان کی اختیاری زندگی تک، شعوری زندگی تک، جب تک وہ اپنے ہوش و حواس میں، وہاں تک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اہل بیت علیہ السلام نے قرآن کی روشنی کے تحت ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کی تعلیمات کے سائے میں آ جائیں. آج میں آپ کے سامنے امام سجاد علیہ السلام کی ایک علمی کوشش کو بیان کرنا چاہتا ہوں. امام سجاد جنہوں نے کربلا کو زندہ رکھا، ظلم کو مقابلہ کیا، جہاد و شہادت کے مکتب کی ترویج کی، یتیموں کی مدد کی، مسکینوں کی مدد کی، غربا کی امداد کی، اخلاقیات کو عام کیا، شاگرد پروری کی، ظالموں سے مقابلہ کیا، یہ سب امام سجاد کی زندگی کے کام ہیں. دعا و مناجات کو، مکتب دعا کو، مکتب مناجات کو، خدا کی بندگی، خدا سے راز و نیاز کے اصولوں کا ہمارے سامنے بیان کیا، یہ سب ہمارے سامنے. اور پھر جو سب سے بڑا کام ہے امام کا وہ ہے تربیت، اور پھر امام نے ان تمام چیزوں کے ذریعے سے تربیت کی ہے. یعنی یہ غم حسین جس کے لیے امام سجاد 34-35 سال گریا کر رہے ہیں، یہ تمہاری تربیت کے لیے ہے. یعنی اس مجلس کو کرنے کے بعد تمہاری اخلاقیات میں اضافہ ہونا چاہیے، خدا کی بندگی میں اضافہ ہونا چاہیے، تمہارے تقویٰ میں اضافہ ہونا چاہیے، تمہارے پردے اور حجاب میں اضافہ ہونا چاہیے، تمہاری حیا میں اضافہ ہونا چاہیے، تمہارے علم میں اضافہ ہونا چاہیے، اہل علم سے دوستی میں اضافہ ہونا چاہیے، آخرت کی طرف رغبت بڑھنی چاہیے، قبر و قیامت کا خیال آنا چاہیے. اگر مجلس کریں اور یہ تمام چیزیں جن کو آئمہ نے بیان کیا ہے ہمارے ایمان میں اضافہ نہ کریں تو معذرت کے ساتھ اس مجلس کا حق ادا نہیں ہوا. عزیزان گرامی، توحید کا درس تمہارے سامنے واضح ہونا چاہیے. اب نوبت یہاں تک آ گئی، اللہ اکبر، کیا کروں میں، کہ ممبر حسین سے یزیدیت کی تبلیغات کی جا رہی ہے، ممبر حسین سے توحید کے اصولوں کے منافی کام کیے جا رہے ہیں. مثلاً ایک مثال میں دوں، ہر مجلس میں ذکر کر رہا ہوں میں، کہ زلجنہ کے قدموں کو سجدہ کر لو. زلجنہ پاکستان نے دیا ہے. یہ جاہلانہ باتیں، یہ غیر عالمانہ باتیں، یہ توحید سے منافی باتیں، یہ قرآن سے متصادم باتیں حسینیت کے ممبر پر یزید کی تبلیغ ہیں. علی کو خدا کہہ دو، نعوذ باللہ، علی کو رب کہہ دو. امام صادق آپ کو نماز بنانے نہیں آتی تھی، ہم آپ کو بتائیں گے کہ شہادت صلی اللہ واجب ہوتی ہے، جو نہیں پڑھے گا وہ حلال زیادہ نہیں ہے، جو پڑھے گا وہ حلال زیادہ ہے. ماشاءاللہ سے مولوی کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ حلال زیادہ ہے یا نہیں، تو نعرہ حیدری لگا کے دیکھو، جواب دے دے گا تو حلال زیادہ ہے نہیں ہے. تو بولے اس قسم کی باتیں جن کی کوئی سر پیر نہیں ہے، توحید کے اصولوں کے منافی. ماشاءاللہ سے توحید کے اصولوں کے منافی. اب آپ دیکھیں کہ گھوڑوں یعنی زلجنہ کے قدموں کو سجدہ کر لو، یہ ممبر حسین سے یزیدیت کی تبلیغ نہیں ہے. یزید تو یہی چاہ رہا کہ توحید خدا عام نہ ہو، توحید کو مسخ کیا جائے. فلا خبر جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ آیا. یہ تو لعبت بنو ہاشم بالملک، مری ہاشم نے جو ہے وہ ایک کھیل کھیلا تھا اپنے آپ اقتدار کو ہاتھ میں لینے کے لیے. تو یزید کا جو پیغام تھا وہ آج ممبر حسین سے کچھ لوگ بیان کر رہے ہیں. تو مجلس کرنے کے بعد تمہارے ایمان میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، توحید میں، نبوت سے پیار میں، امامت سے وفا کرنے میں اضافہ ہونا چاہیے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. امام سجاد نے جو کارنامے انجام دیے، چونکہ مجلس شہادت حضرت سکینہ ہے، لہذا آج میں چاہتا ہوں اولاد کے موضوع پہ گفتگو کروں. ایک ماہر نفسیات ہونے کے ناطے، فیملی کونسلنگ کے شعبے سے وابستہ ہونے کے ناطے، آج میں امام سجاد کی ایک علمی اثر سے آپ کے سامنے کچھ نکات پیش کرنا چاہتا ہوں. امام سجاد نے جہاں دوسرے امور کی تحکیم کی، مضبوط کیا، پائیدار بنایا، وہاں پہ امام سجاد نے تربیت کے لیے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں، کیسے سچوں کے ساتھ ہو جائیں، امام نے 50 نکات پر مشتمل ایک رسالت الحقوق ہمیں دیا ہے. رسالت الحقوق یعنی ایک ایسا رسالہ، ایک ایسی بک، ایسی گائیڈ بک کہ جس میں حقوق معین کیے گئے ہیں. یعنی زندگی کے ابتدا سے لے کر، زندگی کے معمولی شعبے سے لے کر زندگی کی اعلیٰ سطح تک، جو فیلڈ آف لائف، جو شعبہ حیات آپ تصور کر سکتے ہیں، سب کو امام نے رسالت الحقوق میں سمو دیا. سب کو سمو دیا. یہ ہے سچوں کے ساتھ ہونا. اب شاید ہی آپ کی سماعت اور گوشوں سے رسالت اور حقوق کا تذکرہ گزرا ہو, اگر نہیں گزرا تو واقعاً مجھے کم سے کم افسوس کرنا چاہیے کہ اب تک بیان نہیں کیا لوگوں کی سماعت سے, کیونکہ بیان نہیں کیا گیا. یہ خطبہ کی ذمہ داری ہے, خطبہ کا قصور ہے. پھر دوسری ذمہ داری اس سلسلے میں آپ عوام کی ہے کہ آپ حضرات لوگوں کو نہیں روکتے, نہیں ٹوکتے, لوگوں کی ترویج نہیں کرتے, لوگوں کو تبلیغ نہیں کرتے, لوگوں کو نہیں کہتے یہ کیا پڑھ رہے ہو, مجلس سے سنا سنا کے سن کر دیا. یعنی وہ توحید جسے امام حسین بچانا چاہتے ہیں اس کے منافی توحید کہ گھوڑوں کو سجدہ کر لو, اس قسم کی باتیں جب ممبر سے ہوں گے اور لوگ کھڑے ہو کے داد دیں گے تو پھر کیا حال ہوگا. تو امام سجاد کی ایک بک ہے, بک کا نام رسالت الحقوق ہے. یعنی اس میں امام نے حق بیان کیے, تمہاری آنکھ کا حق, تمہاری کان کا حق, تمہاری زبان کا حق, تمہارے ہاتھ و پیر کا حق, تمہارے خدا کا حق, تمہارے امام کا حق, تمہارے والدین کا حق, تمہاری اولاد کا حق, تمہارے استاد کا حق, تمہارے شاگرد کا حق, تمہاری زوجہ کا حق, تمہارے خدمت گزاروں کا حق, تمہارے پالتو جانوروں کا حق. یعنی اگر میں کہوں کہ انسانیت کا اگر کوئی منشور ہے تو یہ ہے. یہ ہماری بدبختی کہ ہم نے آج تک عوام کے سامنے, مسلمانوں کے سامنے پیش نہیں کیا. وإلا ہمارا امام تو در حقیقت یہ تمام مسائل بیان کر رہا ہے. ہم نے لوگوں کو متعارف نہیں کیا کہ ہمارا امام اس طرح انسانیت کا لمبردار ہے. ہمارا امام یہ یہ نکات بیان کر رہا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ کتاب ہے تحف القنن علی رسول. اس کتاب سے پڑھو, میں دلیل سے بات کرتا ہوں ہمیشہ, اور مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ممبر پہ کتاب لے کے آؤں. لوگ کہتے ہیں کہ کتاب لانا تو ضعف علمی کی نشانی ہوتی. جی نہیں, جب لوگ بکواس کر کے چلے جاتے ہیں, من مانی توحید بیان کر کے چلے جاتے ہیں, آپ ان کو تو کچھ نہیں کہتے. اور جو اہل بیت کا کلام لے کر آئے, قرآن ساتھ لے کر آئے, آپ اس کو کہتے ہیں یہ ضعف علمی کی دلیل ہے. تو میں کہوں گا یہ آپ کے ضعف ایمانی کی دلیل ہے. اس میں رسالت 14 معصومین اور اہل بیت کے منتخب فرامین کو اس میں جمع کیا گیا ہے, اور یہاں پر امام نے 50 نکات پر مشتمل رسالت الحقوق دیا ہے. اور اس میں 13واں حق, 13واں نقطہ جو امام نے بتایا ہے وہ ہے اولاد کی تربیت کے لیے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل, ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں. آپ کچھ کہتے ہیں, بچہ کچھ کہتا ہے. بہت ایک بہت ہی سادی سی مثال کہ بچوں میں اور باپ کی سوچ میں کتنا فرق ہے. بچہ کہتا ہے مجھے بلیک بیری چاہیے یا ایپل چاہیے, تو آپ کہتے ہیں بیٹے مالٹے کا زمانہ ہے, مالٹے کھاؤ. بچہ کیا کہہ رہا ہے اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ جنریشن گیپ ہے. اہل بیت چاہ رہے ہیں کہ یہ جنریشن گیپ کو ختم کرو. امام سجاد کون؟ 72 کا عزادار. اب آپ دیکھیں امام کی نظروں میں یہ امر اتنا اہم ہے کہ امام اسے اصول تربیت کے عنوان سے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرو. وَأَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ, تمہاری اولاد کا حق ہے. حق سے کیا مراد ہے؟ حق سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کی اس ڈیمانڈ کو پورا نہ کیا, آپ نے اس کے اس مطالبے کو پورا نہ کیا, تو روز قیامت خدا کی بارگاہ میں آپ سے مواخذہ کیا جائے گا, آپ کو کھڑا کیا جائے گا. اگر آپ نے اس کا ڈیمانڈ, اس کا حق پورا نہ کیا, نہ دیا. حق یہ ہوتا ہے. ممکن ہے کہ کوئی اپنی زبان سے اپنے حق کا مطالبہ کرے, یعنی حق یعنی اس کے لیے ضروری ہے, اس کی تربیت کے لیے, اس کی تکمیل کے لیے, اس کے تکامل کے لیے, اس کے جنتی ہونے کے لیے, اس کے جہنم سے بچنے کے لیے یہ کام ضروری ہے, اس کو حق کہا جاتا ہے. اگر خدا نے قبر و قیامت کو حق کہا ہے تو اس لیے کہا ہے کہ اس سے جنت سے قریب ہوگے, جہنم سے دور ہوگے. اگر قرآن کو حق کہا ہے, نبی کو حق کہا ہے, علی کو حق کہا ہے, تو اس لیے کہا ہے کہ جنت سے قریب ہوتے جاؤ, جہنم سے دور ہوتے چلے جاؤ. اس لیے حق کا ہے. الحق ما علی و علی ما الحق, اسی لیے ہے کہ یہ حق ہے. اگر اس حق کا حق ادا نہ کیا تو پھر جہنم تمہارا انتظار کر رہا ہے. اب امام فرما رہے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی زبان سے اپنے حق کا مطالبہ کرے، میرا یہ حق مجھے دے دیں، مجھے اس چیز کی نیڈ ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. اور بعض اوقات آپ جو ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہا، تو کیا آپ اس کی ڈیمانڈ کو، اس کے حق کو، اس کے مطالبے کو نہیں ادا کرتے؟ بالکل کرتے ہیں. بچہ روتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، وہ گرسنگی کا احساس کرتا ہے، آپ اس کے لیے غذا کا انتظام کرتے ہیں والدین. بچے کو لباس کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اس کے لیے لباس کا انتظام کرتے ہیں. بچے کو تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نہیں کہتا مجھے جائیے، بلکہ وہ رو رہا ہوتا ہے، گریہ کر رہا ہوتا ہے اسکول جانے میں، لیکن آپ اس کی تعلیم کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ بھی، اس کی ضروریات ہیں، اس کی نیڈز ہیں، اس کے مطالبات ہیں، اس کے حقوق ہیں. اگر ہم نے اور آپ نے اس کی نیڈز کو، اس کے حقوق کو، اس کے مطالبات کو اگر ادا نہ کیا، تو روز قیامت ہم خدا کی بارگاہ میں قابل مؤاخذہ ہوں گے، سوال کیا جائے گا. یا کم ادا کیا، توجہ رکھیے گا، آج جنریشن گیپ اتنا بڑھ گیا ہے، نوجوان نسل جو ہے وہ بیگانی ہوتی جا رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب بچہ تربیت کا زمانہ ہوتا ہے تو اس کو کارٹون میں لگا دیتے ہیں، اس کو دوسری چیزوں میں لگا دیتے ہیں، بچہ بہل جائے گا. یہ بچہ بہلتا نہیں ہے، بہک جاتا ہے، معذرت کے ساتھ بہک جاتا ہے. اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جب اس کی شخصیت رشید ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتا ہے، عادات و اطوار پک جاتے ہیں، بالکل تیار ہو جاتے ہیں، ٹھوس بن جاتے ہیں، اس وقت آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے، آنکھیں دکھا کے، گھونسا مار کے، تھپڑ مار کے اس کو نماز کی طرف لے آئیں. جو عمر تھی اس کی، جو سن و سال تھا، کہ جہاں پہ اس کو رغبت دلانی چاہیے تھی ادب کی، احترام کی، پیار کی، محبت کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، وہاں پہ آپ کسی اور دنیا میں مشغول تھے، بچہ کسی اور دنیا میں مشغول تھا. امام کہہ رہے وہ اما حق و ولدک، یعنی یاد رکھو کہ تمہارے بچے ہیں تو خدا کا شکر ادا کرو کہ خدا نے تمہیں اولاد کی نعمت سے ہمکنار کیا ہے، اولاد کی نعمت سے بہرہ مند کیا ہے. لیکن یہ تصور نہ رہے کہ اولاد آ گئی تو خود بخود تربیت پا جائے گی، نہیں، ان کے لیے تمہیں حقوق معین کیے گئے ہیں. اب امام فرما رہے وہ اما حق و ولدک، اولاد کا حق یہ ہے، فتعلم، جان لو، انہ منک، وہ تمہارے وجود کا حصہ ہے. امام نے والد کے حقوق جب بیان کی تو بچے سے کہا انہو اصلو کا، وہ تمہارا اصل ہے، تم اس کی کاپی ہو. امام سجاد نے کسی اور موقع پہ یہ کسی اور امام نے فرمایا ہے کہ اپنے اندر جو خوبی دیکھو وہ تمہارے والد کی وجہ سے ہے. وہاں پہ اس طرح بچے کو اپنے والدین کی نسبت پابند کیا ہے، جو خوبی دیکھو وہ کس کی طرف سے ہے، وہ والد کی طرف سے. اور یہاں پہ کہا انہو من کا، اس کا وجود تمہارے وجود سے ہے. پہلی چیز یہ، یعنی احساسات، پیار و محبت کا رشتہ امام نے قائم کیا. جیسے آپ کا ہاتھ آپ کے وجود کا حصہ ہے، آپ کہتے ہیں میرا ہاتھ، توجہ رکھیے گا، آپ کے جسم کا حصہ ہے. میری آنکھ، میری زبان، میری آنکھیں آپ کے وجود کا حصہ ہے. لیکن امام فرما رہے ہیں دیکھو وجود کا حصہ صرف وہ نہیں ہوتا جو تمہاری باڈی میں، تمہارے جسم میں مقید و منحصر ہے، بلکہ تمہاری اولاد بھی تمہارے وجود کا حصہ ہے. جس طرح تم اپنی آنکھ، زبان، جسم، اپنے بال، اپنی شخصیت کی حفاظت کرتے ہو، اپنی اولاد کی بھی حفاظت کرنا سیکھو، ان کی حفاظت کرو. انہو من کا، اس کا وجود تم سے ہے. اور اس کے بعد امام نے فرمایا وہ مضاف الیک فی عاجل الدنیا، اس زود گزر دنیا میں وہ در حقیقت تمہاری طرف اضافہ ہو رہا ہے. توجہ رکھیے گا، بڑی خوبصورت بات کی ہے. ایک کہتے ہیں مضاف، ایک مضاف الیہ، ایک ہوتی کتاب، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. آپ کہتے ہیں بیٹا، کوئی بھی بیٹا ہو سکتا ہے. لڑکا، کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے. مجلس، کوئی بھی مجلس ہو سکتی ہے. جب آپ کہیں گے کہ بلاک کیو میں فلاں مکان نمبر پہ ہونے والی فلاں صاحب کی مجلس، تب آپ جتنے جو ذہن گھوم رہا تھا، گھوم کے اسی ایڈریس پہ آ گیا، بالکل فکس ہو گیا، فوکس ہو گیا. آپ نے کہا کتاب، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، دنیا میں ہزاروں لاکھوں کتابیں، مختلف زبانوں میں کتابیں. لیکن جیسے ہی آپ نے کہا کہ خدا کی کتاب یعنی قرآن، یہ کتاب یعنی منحصر ہو گیا کہ جناب یہ کتاب جو ہے سو مولانا کے ہاتھ میں ہے. لڑکا، کوئی بھی لڑکا، لیکن آپ کہے میرا لڑکا، تو کیا ہوا؟ مخصوص کر دیا. امام کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اولاد تم سے مخصوص ہیں، تمہارے وجود کا حصہ ہے، تمہاری طرف اضافہ ہے. توجہ رکھو، فی عاجل الدنیا، اس زود گزر دنیا میں. اور اس کے بعد جو عجیب جملہ امام نے کہا،
بخیر ہی و شر ہی،
اپنے اچھے کاموں کے ساتھ بھی اور اپنے برے کاموں کے ساتھ بھی وہ تمہاری طرف اضافہ ہے. تم چاہو نہ چاہو، تم چاہو نہ چاہو، اس کا اچھا عمل تم سے منسوب ہوگا، اس کا برا عمل تم سے منسوب ہوگا. بعاجل الدنیا بخیر ہی و شر ہی، اولاد کی تربیت نیکی ہے تو کہیں گے نیک اولاد، اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی جھول رہ گیا تو کہیں یہ تیری اولاد. اب کس طرح امام پیار و محبت کے الفاظ کے ذریعے سے ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ انہ من کا، تمہارے وجود کا حصہ ہے، یعنی اے ماں، اے والد، اے والدین، اے سرپرست، اولاد کو اپنے وجود کا حصہ جان دو، وہ تمہاری طرف اضافہ ہے، وہ اچھا کرے برا کرے تمہارے حصے میں اس کا عمل لکھا جائے گا. حصے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے عمدن و دانستہ اس کی تربیت میں کوتاہی کی تو آپ بھی ذمہ دار ہیں اس کے اس گناہ کے، اگر آپ نے اچھی تربیت کی تو آپ بھی اس کے ثواب میں شریک ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. وَأَنَّكَ مَسْئُولٌ، امام نے کہا تم جواب دے ہو اپنے بچے کے بارے میں، ایسا نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا جیسے چاہے تربیت ہو جائے. انہ مسئولن، تم مسئول، مسئول تم سے سوال کیا جائے گا روز قیامت اولاد کے بارے میں کہ اولاد اگر وجود میں لے کے آئے تھے، پیدا کی تھی تو تربیت کیسے کی، تعلیم دی، لباس دیا. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم والدین، ہماری سوسائٹی کے اکثر والدین اے ٹی ایم کارڈ ہیں، اے ٹی ایم کارڈ، بابا یہ چاہیے یہ لے لو، بابا وہ چاہیے وہ لے لو. اس کے علاوہ ہمارے پاس پدرانہ شفقت، پیار و محبت، وہ اصول زندگی جو حدیث قصہ میں اہل بیت نے ہمیں دی وہ ہمارے گھروں میں نہیں ہے. ایک ہی فیملی کے ممبرز، اراکین، ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے ایک دوسرے سے اجنبی نظر آتے ہیں. وقت نہیں ہوتا، وقت نہیں ہوتا. اور کبھی آپ غور کر لیجئے گا کہ کھانے کی ٹیبل بیٹھے ہوں تو کس کس کے موبائل کس کس کے پاس ہوتے ہیں، اور کھانے کے دوران بھی ایس ایم ایس بھی چیک ہو رہا ہے، واٹس ایپ بھی چیک ہو رہا ہے، کال بھی کی جا رہی ہے، کال ریسیو بھی کی جا رہی ہے. یعنی وہ ٹائم جو آپ کی فیملی کا ہے، وہ ٹائم جو آپ کے اپنے گھر کا ہے، وہ ٹائم جو ایک دوسرے کی نظارت کا ہے، اس کو ہم اس طرح برباد کر دیتے ہیں. امام کہہ رہے انہ مسئولن، انکا مسئولن، تم سوال، تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے اوقات کو کس طرح، تم والد تھے، آسائشیں پہنچانا تمہاری ذمہ داری تھی، لیکن اخلاقیات کے لیے، ادب کے لیے، تعلیم کے لیے، تقوی کے لیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، دین کے لیے تم نے کیا کیا. انکا مسئولن، اما اس چیز کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، ولیتہ، تمہیں جس کے بارے میں اس کا ولی بنایا گیا ہے، توجہ رکھیے گا، تمہیں اس کا ولی، سرپرست بنایا گیا ہے، اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. یعنی یہ پدری، یہ سرپرستی، یہ باپ ہونا، یہ ماں ہونا، یہ والدین کا رتبہ ایک ولایت ہے. ولایت یعنی ایک سرپرستی، یعنی ایک عہدہ، یعنی ایک ذمہ داری کہ جسے آپ نے ادا کرنا ہے. اگر آپ نے ادا نہیں کیا، امام نے کہا روز قیامت تم سے سوال کیا جائے گا. انک مسئول عما ولیت، جو ولایت دی گئی ہے، اللہ نے تمہیں یہ ولایت دی ہے، اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے. اس کے بعد امام نے فرمایا من حسن الادب، یہ من نے بیانیہ ہے، کس چیز کی ذمہ داری دی ہے، حسن ادب. توجہ رکھیے گا، ایک ادب ہے اور ایک ہے حسن ادب. حسن ادب یعنی بہترین اخلاق. اس لیے کہا گیا کہ والد بہترین ہدیہ جو اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، ویلیوز کو آپ منتقل کرتے ہیں اپنی اولاد میں. اس کے بعد امام نے کہا والدلالت علی ربہ، پہلی چیز جو باپ کی ذمہ داری ہے وہ حسن ادب کی تعلیم ہے. اور اخلاق اور ادب یاد رکھیے گا کتابوں سے نہیں پڑھایا جاتا. کوئی سمجھے کہ میں کتاب اخلاق کھولوں اور احادیث بیان کر دوں اول سے آخر تک سب با اخلاق ہو جائیں گے، ہرگز نہیں. اخلاق پڑھنے پڑھانے سے نہیں آتا، مدد ضرور کر سکتا ہے لیکن اخلاق عمل سے سیکھا جاتا ہے، ادب عمل سے سیکھا جاتا ہے. ہماری غلطی ہی یہی ہے کہ ہم ادب کو، تربیت کو تھوپنا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے ہماری نوجوان نسل ہمارے قول و فعل میں جب تضاد دیکھتی ہے تو پھر وہ منحرف ہو جاتی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. ہم ویلیوز کو تھوپنا چاہتے ہیں. بیٹا سلام کرو. بچپنے میں مثلا بچوں کو آپ زبردستی دکھا رہے ہیں بیٹا یہ پڑھو وہ پڑھو. ٹھیک ہے سکھانا اچھی چیز ہے. شاید باپ کو نہیں آتی ہو قل اللہ واحد، معذرت کے ساتھ عربی پڑھنا نہیں آتی ہو، لیکن بچوں کو کہے گا کہ جناب فلاں سورہ سنا دو، میں نے فلاں اسکول میں داخل کرایا مولانا، میرا بچہ حفظ کر رہا ہے، اسلامی تعلیم لے رہا ہے فلاں اسکول میں. گھر میں آئے گا تو کیا وہی بے پردگی، وہی بے حیائی، وہی ترکی عربی ڈرامے چل رہے ہوں گے، وہی اخلاقیات کا جنازہ نکل رہا ہوگا، تو جو کچھ پڑھ کے آئے گا وہ یہیں لا کے دفن کر دے گا، پھر صبح اٹھ کے جائے گا وہ مخمصے کا شکار ہو جائے گا، اس کو کہتے چوچو کا مربع بن جائے گا کہ یہ کروں کہ وہ کروں. پھر والد کیا کہتے ہیں اور کرتے کیا ہیں، والدین کے عمل اور فعل میں تضاد نظر آتا ہے تو بچے کی شخصیت بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، مسخ ہو جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. اس لیے کہا کہ بچہ کوئی کام کر رہا ہے تو تربیت کے اصولوں سے ایک اصول یہ ہے کہ اگر کوئی نئی حرکت انجام دے رہا ہے، کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، لیو کر دیں، بالکل سکون سے نوٹس نہ لیں اس کا. جیسے ہی آپ نے نوٹس لیا، جیسے ہی آپ نے اس کو ڈانٹا، جیسے ہی آپ نے روکا، جیسے ہی آپ نے بند باندھا، اب اس میں ایک بغاوت کا عنصر پیدا ہوگا، انحراف پیدا ہوگا. اگر آپ نے چھوڑ دیا ایک ہفتے کے بعد وہ اپنی عادت بھول جائے گا. بالکل نوٹس نہ لیں آپ بچے کا، چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے دو سال تین سال ڈھائی سال کا، لیکن جیسے ہی آپ نے بند باندھا، روکنے کی کوشش کی، کیا وہ بچے میں ایک انحرافی جذبہ پیدا ہوگا اور وہ پھر آہستہ آہستہ اپنی عادت کو پختہ کرے گا. اب اسے پتہ چل گیا بچہ بہت سمجھدار ہوتا ہے، وہ بہت کچھ گین کر رہا ہوتا ہے، اتنا گین کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری یہاں تربیت کے انداز بدل گئے. وَإِلَّا انسان کی اگر یادداشت، ایک ڈاکٹر کے بغول میری ماں نے بچپنے میں مجھے ایک غلط غذا کھلائی تھی جس کی وجہ سے میری عمر 100 سال سے زیادہ کم ہو گئی، 100 سال سے زیادہ کم ہو گئی. ہمارا لائف اسٹائل، ہمارا کھانا پینا، ہمارا طعام و خوراک سب اس طرح بدل گیا ہے بچپنے سے، ہم اس لائف کے عادی ہو گئے بغیر اس ڈاکٹر کے. اس نے تو زیادہ کہا تھا، میں بہت ہی منیمائز کر کے اس کو منیمم اس کی لمٹ بتا رہا ہوں 100 سال، اس نے تو 250 سال کہا تھا. تو امام یہ فرما رہے کہ اس طریقے سے در حقیقت تمہیں اپنی اولاد کے لیے کام کرنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا. بچہ ٹوٹ جاتا ہے، شخصیت مسخ ہو جاتی ہے، لہذا اگر آپ نے چھوڑ دیا بچہ خود بہت اپنی بیک فٹ پہ آ جائے گا، اپنی پرانا سابقہ عادت پہ آ جائے گا. لیکن جیسے ہی آپ نے محاذ بنایا وہیں سے بچے میں بغاوت اور انحراف شروع ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں. ہماری بدبختی یہ کہ ہم ادب کو، تعلیم کو، اخلاق کو پڑھانا چاہتے ہیں، تھوپنا چاہتے ہیں، آنکھیں دکھا کر جو ہمارا پاک و ہند کا معاشرہ ہے، تھپڑ مار کے، ڈانٹ کر، ڈبٹ کر بچے کو چپ کرا دیا. اس سے کیا ہوتا ہے، بچے کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کے پاس جب لوگ آتے تھے کہ بچے کے لیے دعا پڑھیے، سر پہ ہاتھ پھیریے، تو کبھی کبھی بچہ پیشاب کر کے آپ کے لباس کو نجس کر دیتا تھا، اب لوگ بڑے شرماتے تھے اور ارے ارے بچے نے پیشاب کر دیا، کہتے رہن دو بچے کو، ٹوکو نہیں، جو کر رہا ہے کرنے دو. اگر اس حالت میں کہ جب وہ اس حالت میں ہیں اپنی نجاست کو خارج کر رہا ہے تم اس کو ٹوکو گے تو وہ اس کو منقطع کرے گا، اور یہ منقطع کرنا اس کے جسمانی ضرر اور نفسیاتی ضرر کا سبب بنے گا، توجہ رکھیے گا. اس لیے طہارت کے احکام میں سے یہ ہے کہ اگر آپ کو طہارت کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، نماز اول وقت کی کتنی تاکید ہے، تو جائیے پہلے رفع حاجت کیجئے، طاہر ہوئیے، پاک ہوئیے، پھر خالی ذہن اور سکون کے ساتھ، اضطراب سے دور، فکر و خیال کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آئیے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو امام نے کہا حسن ادب سکھاؤ، لیکن حسن ادب تعلیم سے سکھاؤ، اپنے علم سے سکھاؤ، اپنے عمل سے سکھاؤ. تم جو کرو گے وہ بچہ دیکھ رہا ہے، بچہ بہت جج کر رہا ہوتا ہے، ہم نہیں فیل کر رہے ہوتے، ہم فیل نہیں کر رہے ہوتے، بچہ ہمیں کس طرح جج کر رہا ہے، کس طرح دیکھ رہا ہے، کس طرح اس نے زیر نظر لیا ہوا ہے. جس طرح ایک سائنسدان ذرہ بین کے ذریعے سے، مائکروسکوپ کے ذریعے سے ایک چھوٹے سے پارٹیکل کے بارے میں مثال کے طور پر تحقیق کرتا ہے، یہ بچے آج کل کے اپنے والدین کے عمل کو ذرہ بین کی حیثیت سے لیے ہوئے ہوتے ہیں. اور یقیناً آپ سب گواہ ہوں، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی انداز اس کا جملہ، کوئی رویہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس نے آپ کے عمل کو اور آپ کے قول و فعل کو نوٹ کیا ہے، نوٹ کیا ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں تمہاری دوسری ذمہ داری ہے والدلالت علی ربہ، دلالت علی ربہ، اس کے رب اور پروردگار کی جانب اس کی رہنمائی کرو پیار و محبت کے ذریعے، سادی دلیلوں کے ذریعے سے. امام علی نے جو امام حسن کو خط لکھا ہے، 30واں یا 31واں نمبر ہے مکتوب کا جو لیٹرز کے زمرے میں نہج البلاغہ میں موجود ہے، اس میں امام نے باپ کی ضرورتوں کو بیان کیا ہے. یہاں پہ امام چھوٹے بچوں کم سن اولاد کے لیے وظائف کو بیان کر رہے ہیں، وہاں امام نوجوانوں اور جوانوں کے لیے در حقیقت امام کو، امام کے بارے میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کس طرح تم اپنی اولاد کی حفاظت کرو. اس کے بعد امام کہتے ہیں والمعونت علی طاعتہ ہی فی کا وہ فی نفس ہی، اور تم اس کی مدد کرو کہ وہ اطاعت کرے تمہارے بارے میں، تمہاری احترام کے بارے میں اور تمہارے رب کے بارے میں. طاعتہ ہی یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کرو اور وہ اپنے والدین کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے خدا کی اطاعت کے لیے. یہ تمام مراحل میں ابھی پریکٹیکل سطح پہ آ کے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، یہ سب تھیوریٹیکل گفتگو ہو رہی ہے کہ اس میں امام نے صرف اصول بیان کیے ہیں اور انہی اصولوں میں امام نے راہ و روش بھی متعین فرمائی ہے. ایسا نہیں ہے متعین نہیں فرمائی، متعین فرمائی، میں ان کو کھول نہیں رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، صرف سرخیاں دیکھے جا رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد فرمایا والمعونت لہ علی طاعتہ فی کا وہ فی نفس ہی فمصاب علی ذلک و معاقب، اس امر کی بنا پر جب تم اس کی تربیت کرو گے تو یا وہ معاقب ہوگا یا مصاب ہوگا، یا وہ قابل ثواب بنے گا یا قابل عذاب بنے گا. تمہاری تربیت کی وجہ سے تمہاری اولاد یا جنت کی طرف جائے گی یا جہنم کی طرف جائے گی. اس کے بعد امام نے فرمایا علیہ فی عاجل الدنیا والمعذر الیہ الی ربہ فیما بینک وبینہ بحسن القیام علیہ والاخذ لہ منہ ولا قوۃ الا باللہ، کہ اس میں امام نے یہ فرمایا کہ اس طریقے سے تم اس کی مدد کرو، اس کی نصرت کرو تاکہ تمہاری اولاد اچھے اخلاق کو، اچھے حسن ادب کو تم سے سیکھ سکے. میں والدین محترم سے گزارش کروں گا کہ جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، سب سے پہلی چیز جو ان کو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی اولاد کو انسان سمجھیں. اس میں دو سال قبل گفتگو کر چکا ہوں لیکن دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، اپنی اولاد کو انسان سمجھیں، معذرت کے ساتھ جانور کا بچہ نہیں سمجھے، انسان کا بچہ سمجھے، اشرف المخلوقات کا بچہ سمجھے. جب آپ اسے انسان سمجھیں گے تو پھر انسانی سلوک روا رکھیں گے. ہائپر ہو جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، برہم ہو جاتے ہیں اور پھر والدین کا غصہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ جو بات آپ سن رہے ہیں آپ کے بغل میں بیٹھا ہو بچہ یہ باتیں سن رہا ہو، تاکہ خدا نخواستہ کہیں آپ کے جذبات آپ کی عقل پہ غالب آئیں تو آپ کو شاید میری بات کا خیال آ جائے. مثلا نوجوان مثلا جوانی میں ہوتے ہیں، بچے کو کہہ دیا تم فلاں جانور کے بیٹے ہو، معذرت کے ساتھ فلاں جانور کی سے اس کی تشبیہ دے دی کہ فلاں کے بیٹے ہو. اب بچہ جو ہے آج کل کا ڈبلیو ایچ فیملی کی تو بہت اچھی طرح جانتا ہے، وہ وائے، کیوں، کیسے، کب، کہاں، کیسے، کیوں کر، تو کیا ہوگا؟ ایک واقعہ ہوا ہے، والدہ نے بچوں کو کہہ دیا تم فلاں جانور کے بیٹے ہو. بچے نے کہا اچھا امی اگر میں فلاں جانور کے بیٹا ہوں تو آپ فلاں جانور ہوں. بچہ تو اپنے ذہن کے حساب سے تانے بانے بنے گا نا، جو آپ دے رہے ہیں اس کو. اب آپ نے اپنی انسلٹ کی ہے، اپنی توہین کی ہے. تو سب سے پہلی چیز انسانی رویہ، انسانی رابطہ، انسانی رشتہ. جب آپ انسان سمجھیں گے تو انسانی اخلاق و کردار اس کے ساتھ ہوگا. دوسری چیز اس کی جسم کی نیڈز، اس کی جسمانی ضروریات کا خیال رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری چیز ضروری ہے وہ ہے پیار و محبت کا سلوک بچوں سے. پیار و محبت، ٹالرنس انتہا درجے کی، تحمل اعلیٰ درجے کا آپ میں ہونا چاہیے. بچوں کی تربیت باپ بن کر نہیں دوست بن کے کی جاتی ہے. جہاں آپ نے باپ پنا دکھایا، معذرت کے ساتھ عام الفاظ میں ابا پنا دکھائے گا میں تمہارا والد ابا ہوں، وہیں سے انحراف پیدا ہو جائے گا بچے میں. دوست بن کے، رفیق بن کے، فرینڈ بن کے کیجئے. چوتھا نقطہ یہ کہ ان کو ٹائم دیجئے، جس طرح ان کی جسمانی، اسکول کی، تعلیم کی، صحت کی، ان کے اسپورٹ کی، کھیل کی، کود کی اور دوسری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان کی عاطفی، روحانی، احساساتی، ان کی جو انسانی نیڈز ہیں، اخلاقی نیڈز ہیں، اس کے لیے ان کو ٹائم دیجئے، وقت دیجئے، وقت صرف کیجئے. کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ بچہ آپ سے تقاضا کر رہا ہے. اور اگر بچہ نہ بھی کہہ رہا ہو تو یہ آپ پہ فرض ہے. اور اگر ہم نے اور آپ نے یہ فرض ادا نہ کیا اور بچے کی شخصیت میں کوئی جھول رہ جائے، روز قیامت وہ بچہ روز قیامت خدا کی بارگاہ میں شکایت کر سکتا ہے، شکایت کر سکتا ہے کہ میرے والدین عدم توجہ کی بنا پر میری شخصیت میں جھول کا سبب بنے، میری شخصیت کو مسخ کرنے کا سبب بنے. اب ایسا نہیں ہو کہ بچے بہت خوش ہو جائیں کہ جناب آپ تو جائیں گے اور عید ہو جائے گی، ابا کے پاس جائیں گے، یہ کہیں وہ کہیں گے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ کہا آپ مجھے دیکھ کے فرار نہیں کر گئے تو میں والدین کے حقوق بتاؤں. امام سجاد نے کہ اولاد کو کس طرح پابند کیا ہے کہ اپنے والدین کا احترام کریں. ماں کا احترام کیا ہے، باپ کا احترام کیا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر.
دیگر بابا کے بلند نعرہ
صلوات، اللهم صل على محمد وآل.
اہل بیت کے گھر میں یہ کونوا صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی تمہارے گھر کی تربیت، بچوں کا ماحول، تمہارا اخلاق، تمہارا کردار اہل بیت کی طرز پر، ان کی روش پر، ان کی تعلیمات کے زیر سایہ، تب جا کے تمہارے بچے حسینی بنیں گے، تب جا کے تمہارے بچے اون محمد کی پیروی اور قاسم کی پیروی اور اطاعت کے لیے تیار ہوں گے. ہم لاگ کہتے رہے اون محمد ایسے تھے، قاسم ایسے تھے، علی اکبر ایسے تھے، لیکن جب تک ان کو پیشی نہ کیا جائے، ان کی تربیت اس طریقے سے نہ کی جائے بچوں کی اس نہج پر، اب یہ بھی پورا الگ موضوع ہے کیونکہ ہمارے یہاں بیان ہی نہیں کیا جاتا. اول تو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ خشک موضوعات، اور پھر اگر بیان بھی کر دے تو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور پھر جو خطیب آتا ہے وہ بھی بیان نہیں کرتا کیونکہ اس کو تو کسی اور چیز کی فکر ہوتی ہے، لہذا وہ بے عملی کی باتیں کرے گا. اب جو ایسے ایسے آ جائیں کہ زلجنہ کو سجدہ کرو تو بقیہ تو دین کا تو فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. وعلی الاسلام السلام، امام کہہ رہے ہیں کہ خدا حافظ، جب یزید جیسا اسلام کا حاکم بن جائے تو اسلام کی فاتحہ پڑھ دو، جب ایسے ایسے ممبر پہ آ کے پڑھیں گے تو حسینیت کی فاتحہ پڑھ دو. جو توحید کے منافی، یہ تو یعنی جو بنیادی ترین تعلیمات ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں اور ہم خاموش تماشائی ہیں. کیا وقت آ گیا ہے، کون سی کربلا، کون سے امام حسین، دشمن کہاں تک پہنچ گئے؟ آپ کی توحید کو نشانے پہ لیے ہوا ہے، آپ کے خدا کو نشانے پہ لیے ہوا ہے، علی کو خدا کو، رب کو، فلاں کو، یہ کو، اس سے بڑھ کر گمراہی اور جہالت کیا ہوگی. ہماری بے حسی یہاں تک پہنچ چکی ہے، اللہ اکبر. لیکن الحمدللہ اب ہم نے طے کیا کہ ہم استدلال و دلیل سے ان باتوں کا جواب دیں گے. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ کل ہم زد و کوب کے حامی نہیں ہیں کہ کسی کو مارا جائے، پیٹا جائے، لیکن ہم دلیل سے بات کریں گے. جو گستاخ ائمہ ہے، گستاخ خدا ہے، گستاخ رسول ہے، اس کا راستہ روکیں گے. اور الحمدللہ کل رضوی سوسائٹی میں مومنین مومنات نے از خود جو ہے وہ تمام کام کیے، اور جو گستاخ رسول تھے، بظاہر شیعہ تھے، ذاکر تھے، توہین رسالت، توہین نبوت، توہین امامت کرنے والے، توہین قرآن کرنے والے، توہین نماز کرنے والے، ان کا راستہ روکا الحمدللہ. ہم زد و کوب کے حامی نہیں ہیں، دلیل سے، پیار سے، محبت سے ہم بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ سر عقل آ جائیے، عقل کے ناخن لیجیے، اگر نہیں آئیں گے تو پھر اس سے بڑھ کر بھی ہمارے پاس اقدامات ہیں جو ہم کریں گے. واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ بات میرے گھر کی نہیں ہے، میرے والد کو برا نہیں کہا گیا، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شریعت کو نشانے پہ لیا جا رہا ہے، نماز کو قتل کیا جا رہا ہے. کہہ دیتے ہیں اصحاب کہف کا کتا کتنی نماز سے پڑھ کے گیا تھا جنت میں، جا کے سرچ کیجئے گا. اور جن نوجوان بچوں کے پاس یہ ویڈیو کلپس ہیں، ذرا اپنے بزرگوں تک پہنچائیے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ کی سماج سے نہیں گزرا یہ جملہ کہ گھوڑوں کے سموں کو سجدہ کرو، زلجنہ نے پاکستان دیا ہے، تو وہ کلپ ذرا پہنچائیے اپنے بزرگوں تک، اس لیے کہ آج ان کی وجہ سے ہمیں جن مشکلات کا سامنا علمی محافل میں، لوگ ائمہ کی توہین کر رہے ہیں، ان لوگوں کی بدتمیزیوں کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، اہل بیت کے نورانی ترین، عقلی ترین، جامع ترین، کامل ترین مکتب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ تمہاری توحید، یہ ہے تمہارے ذاکر، یہ ہے حسینیت، یہ ہے حسین تمہارا، اس کے لیے قربانی دی تھی، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اب ہم نے کہا ہم خاموش نہیں رہ سکتے، اب برداشت نہیں ہو سکتا، اور استدلال و دلیل سے بات کریں گے. تو مجلسیں سن سن کر سن ہو جانے کا نام نہیں ہے، مجلسیں بیداری و تحرک کا پیغام دیتی ہیں کہ یہاں سے اپنے بچوں کی تربیت لے کے اٹھیں، یہاں سے غالی منحرف ذاکروں کے خلاف قیام کا درس لے کے اٹھیں، یہاں سے ان لوگوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکیں کہ جو مقصد حسین کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، قو انفسکم واہلکم نار، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ یہ آگ ہے، یہ خاموشی آگ ہے، یہ سکوت آگ ہے جو ہم اپنے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا، مجلس امام حسین کی توہین ہو جائے گی، ذاکر کو برا نہیں کہو، یہ کس نے عقیدہ دیا آپ کو؟ آئیے مجلس ہے، اول تو یہ بتائیے، اول تو مجلس ہے ایسی جس میں یہ کافرانہ کفریہ باتیں کہی جائیں؟ مجلس ہے نہیں ہے۔ دلیل، دلیل مانگیے تو میں دلیل دوں گا۔ امام سجاد جب دربار شام میں پہنچے تو کیا کہا تھا؟ اے یزید، مجھے کیا اس لکڑیوں کے ڈھیر پر چڑھ کر کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ ممبر تھا، اس کی سڑیاں بنی ہوئی تھی۔ امام نے کہا لکڑی کا ڈھیر، یعنی وہ ممبر جو یزیدی دربار میں ہو، یزید کا لاؤڈ اسپیکر ہو، یزید کا میڈیا بن جائے، یزیدی تعلیمات کو عام کیا جائے، حسینی کو قتل کیا جائے، نماز کے خلاف بکواس کی جائے، عزاداری کے خلاف منمانے نظریات گڑے جائیں، وہ ممبر نہیں ہیں، وہ لکڑیوں کا ٹکڑا ہے، وہ ذاکر نہیں ہے، وہ یزیدیت کی پرچار کرنے والا اعلی کار ہے، وہ مجلس نہیں ہے۔ یہ نہ کہو کہ مجلس کی توہین ہوگی، یہ نہ کہو کہ ممبر کی توہین، وہ ممبر نہیں ہے جہاں سے یزیدیت کو۔ اب جو یہ کہے کہ توحید کے منافی، تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، کہاں جا رہے ہیں ہم، کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیسے کیسے منحرف لوگ داخل کیے گئے ہیں۔ صرف یہی نہیں، یو کے چلے جائیے، وہاں سے بڑے بڑے چینل چلا جا رہے ہیں، اور اب تو بڑے بڑے آیت اللہ ان کے ناموں کے ساتھ چینل چل رہے ہیں، ان کے بیوت کے ساتھ، ان کی آشیرواد کے ساتھ، ان کی حمایت کے ساتھ، امہات المومنین کی توہین کی جا رہی ہے، اصحاب کی توہین کی جا رہی ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، گالیاں معذرت کے ساتھ۔ اور یہی وجہ ہے جو حضرت یو کے میں رہتے ہیں، اگر آپ کے جانے والے ذرا پوچھے گا کہ وہاں سے بھی یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، دونوں طرف سے دین کو گالی بنا دو، دین کو فحش بنا دو، تبرک کو گالی بنا دو۔ آخر کہاں جا رہے ہیں ہم، یہ داخل کیے گئے لوگ ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ بس عزیزان گرامی، اس سے زیادہ میں کہہ سکتا ہوں لیکن اتنا ہی کافی ہے۔ تو خدا کہہ رہے ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ مجلس، مجلس میں آؤ تاکہ ان کی تعلیمات کے زیر اثر آ جاؤ، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ سچے تمہیں کہاں لے جانا چاہتے تھے۔ بچوں کی تربیت کی بات کی ہے تو میں بتاؤں گا کہ اہل بیت نے کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کی ہے۔ بس مصائب کی طرف آ گیا میں، حدیث کے ساتھ فیملی لائف کا بہترین جامع ترین نظام ہے، کاش کہ ہم اس کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں کہ حدیث قصہ میں پیرنٹس کے، سرپرست کے اور بچوں کے تین کیٹیگری ہیں۔ آپ کا سرپرست یعنی گھر کا دادا دادی نانا نانی، یہ سرپرست، پھر پیرنٹس والدین، اور پھر ان کے اولاد۔ گھر میں یہ تین کیٹیگریز ہوتی ہیں، تین درجات ہیں۔ ان کے کیا کیا درجات ہیں سب حدیث قصہ میں بیان کیا گیا ہے۔ حسن حسین کا آنا، سلام کرنا، اجازت لینا، چادر میں داخل ہونا، یہ سب جناب زہرہ کی تربیت کے انداز ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اہل بیت کے مصائب میں تربیت ہے۔ امام حسین علیہ السلام وقت آخر رخصت ہو رہے ہیں، امام گھوڑے پہ سوار ہو چکے، گھوڑا آگے بڑھانا چاہتے ہیں لیکن ذوالجناح نے بڑھنے سے آگے انکار کر دیا۔ اچانک ذوالجناح نے سر کو جھکا لیا، امام حسین رک گئے۔ امام حسین کے کانوں میں رونے کی آواز آئی کہ کوئی بچی رو رہی ہے۔ امام نے مڑ کے دیکھا، ننی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑا میرے بابا کو کہاں لے کے جاتا ہے، جو بھی رن میں گئے وہ واپس نہیں آیا۔ امام کہہ سکتے تھے جناب زینب سے، قیامت کا منظر ہے۔ راوی کہتا ہے امام حسین اس طرح رخصت ہوئے ہیں بھرے گھر سے جس طریقے سے ایک جنازہ نکلتا ہے، اللہ اکبر، بیویوں نے گھیرے ڈال لیا، واہ محمدہ، واہ حسینہ، واہ مصطفیٰ کی صدائیں، اب گھوڑے پہ سوار ہو چکے، قیامت کا۔ امام حسین کہہ سکتے تھے بہن سکینہ آپ، بہن زینب آپ جناب سکینہ کو سنبھال لیجیے، نہیں، امام نے کیا کیا، تربیت کا انداز بتا رہا ہے امام۔ اس قیامت کے لمحے میں گھوڑے سے اتر آئے، زمین پہ بیٹھ گئے، اپنے قد کو سکینہ کے قد کے برابر کیا، زمین پہ بیٹھ گئے میرا مولا حسین، اپنے قد کو سکینہ کے قد کے برابر، آنکھوں سے آنکھوں کا رابطہ ہوا، سکینہ کو گلے لگایا، دلاسہ دیا، پیار کیا، سمجھایا، اور اس کے بعد پھر اس کی پھوپھی کے حوالے کیا اور کہا سکینہ بیٹا آج سے دستور تبدیل ہو گیا، تم ہمارے سینے پہ سوتی تھی، علی اصغر ماں کے پاس گہوارے میں سوتا تھا، لیکن آج سے تم ماں کے پاس سوگی اور علی اصغر ہمارے ساتھ سوئیں گے۔ اب سکینہ پوچھنا چاہتی ہیں لیکن امام نے کہا بیٹا بس اتنا ہی سمجھ لو، میں کہوں مولا آپ صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے، تو شاید مولا کہیں ذاکر ارے سکینہ ننی ہے، چھوٹی ہے، بچوں کا دل بڑا معصوم ہوتا ہے، بڑا ہلکا ہوتا ہے، ارے در حقیقت حسین یہ کہنا چاہتے تھے علی اصغر تیر ستم کھا کے سرزمین کربلا پہ سوئے گا اور سکینہ تم ماں کے ساتھ زندہ نے کوفہ و شام جاؤ گی۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ بس اس طریقے سے جناب حسین نے جناب سکینہ کو الوداع کہا۔ بس ایک دفعہ یہی وجہ ہے سکینہ منتظر تھی، جب زلجنہ آیا ہے در خیمہ پر تو پردہ ہٹایا، در زلجنہ کو دیکھا زی ڈھلکی ہوئی ہے، تیر لگے ہوئے، پیشانی خون میں آلودہ ہے، ایک دفعہ زلجنہ نے سر کو جھکا لیا، جناب سکینہ سمجھ گئی کوئی حادثہ رونما ہوا ہے، بس ایک سوال کیا زلجنہ سے، اے میرے زلجنہ یہ بتا کیا میرا بابا پیاسا شہید ہوا یا اسے پانی بھی ملا؟ ارے سکینہ کو باپ کی تشنگی کا اتنا خیال ہے، یہ پوچھ رہی ہے میرے بابا کو پانی نصیب ہوا یا نہیں۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے سکینہ شب و روز گزار رہی ہے۔ بس عزاداروں زندان شام میں لے آئے، ان کو پہلی سفر کو زندان شام میں آ گئے ہیں۔ اس کے بعد بچوں کی عادت ہوتی ہے جب نئی جگہ جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے، ہم اپنے گھر کب جائیں گے، یہ در زندہ کب کھلے گا۔ جناب سکینہ بھی یہی سوال کر رہی ہے، پھوپھی اماں یہ در زندہ کب کھلے گا، ہم اپنے شہر کب جائیں گے، سکینہ اپنی ہم جھولیوں کے ساتھ کب کھیلے گی۔ امام سید سجاد کے پاس آتی، دامن پکڑتی، سید سجاد کی زنجیروں کو ہلاتی، بھائی سید سجاد کیا زندہ کا دروازہ کھلے گا؟ ایک دفعہ ماں کے پاس جاتی، اسی طرح کے سوال کرتی، لیکن اہل بیت کے پاس کوئی خانے کنندہ جواب نہیں ہے، بچے کو پھیلا دیتے ہیں، بچے کو تسلی دیتے ہیں۔ ایک دفعہ شام کے وقت جناب سکینہ در زندہ پہ آ گئی اور پھوپھی اماں سے پوچھا، پھوپھی اماں یہ پرندے جو ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ جناب زینب نے کہا، سکینہ یہ اپنے گھونسلوں کو جا رہے ہیں، اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ سکینہ لپٹ گئی اور کہا، پھوپھی اماں کیا ہم بھی اپنے گھروں کو جائیں گے، کیا در زندہ کھلے گا؟ اللہ اکبر، سکینہ یہی آرزو لیے ہوئے تھی۔ بس ایک رات کو سکینہ نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا کہ میرا بابا آیا ہے، اللہ اکبر سر آیا ہے۔ سکینہ خواب سے بیدار ہو گئی، کافی دن بعد شاید سکینہ کو بابا خواب میں نظر آئے۔ سکینہ بیدار ہو گئی، کہا میرا بابا، میرا بابا۔ اب اہل بیت بیدار ہو گئے، بچے کو خاموش کرانا چاہتے ہیں لیکن بچی خاموش نہیں ہو رہی، تمام اہل حرم جمع ہو گئے۔ اب بچی حسین کا مرثیہ پڑھ رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، زندہ میں اہل حرم گریہ کر رہے ہیں، اتنا گریہ بڑھا، اتنا گریہ بڑھا۔ یزید کی آنکھ کھلی، وجہ پوچھی، کہا کہ حسین کی بیٹی حسین کی یاد میں رو رہی ہے۔ کہا کہ سر حسین لے کے لے جاؤ تاکہ یہ بچی کی آواز خاموش ہو جائے۔ سر حسین چلا، اوپر سے تشت پہ کپڑا پڑا ہوا ہے، در زندہ پہ پہنچا، سکینہ سمجھی شاید کھانا لے آئے، کہا کہ مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے میرے زخموں کا مداوا دے دو، میرے زخموں کا مرہم میرے بابا کا سر ہے۔ ایک دفعہ کپڑا ہٹا، سامنے سر حسین کو تشت پہ دیکھا، سکینہ آگے بڑھی، اب قرار نہ رہا، اپنے ہاتھوں سے سر حسین کو اٹھایا، گالوں پہ گال رکھ دیے، لبوں پہ لب رکھ کر بوسے لینے لگی، اے میرے بابا تو مجھ سے خفا کیوں ہو گیا، اے میرے بابا تو کلام کیوں نہیں کرتا، اے میرے بابا جب بھی میں تیرے پاس آتی تھی تو مجھے مولا، اے میرے بابا تو مجھے گود میں اٹھاتا تھا، بابا مجھے پیار کرو، بابا میرے تماچے لگے، بابا جن ہاتھوں سے تم نے بالیاں پہنائی تھی بابا وہ چھین لی گئیں، بابا جن گالوں پہ تم پیار کیا کرتے تھے بابا ان پہ تماچے لگے، بابا مجھے اپنی پیٹھ پہ سوار کرتے تھے، ذرا میری پیٹھ تو دیکھو زخموں سے بھری ہے، خون رس رہا ہے۔ اللہ اکبر، اہل حرم جمع ہے، چاروں طرف مجلس ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں، جناب سکینہ دو زانو ہو کے بیٹھ گئی، سر
حسین کو زانوں پہ رکھ لیا اور چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو حسین کے بالوں میں پھیرنے لگی. کیا تو میرا بابا ہے؟ ارے کس شقی نے تجھے قتل کیا؟ ارے کس شقی نے تیری خون کو تیری داڑھی کو خون میں رنگی کیا؟ اس کے بعد جناب سکینہ نے اپنے رخسار کو حسین کے رخسار پہ رکھ دیا. شاید کہنا چاہتی ہیں بابا تیرے ہاتھ تو نہیں ہے کہ تو میرے گالوں پہ ہاتھ پھیرے. بابا میری جلد سرخ ہو گئی, بابا میری جلد کی رنگت تبدیل ہو گئی, بابا تیرے ہاتھ نہیں ہے, میں اپنے گالوں کو تیرے گال پہ رکھ دی شاید تو محسوس کر سکے. سکینہ نے گال کو اپنے حسین کے گال پہ رکھ دیا. تھوڑی دیر گزری تھی, سکینہ کی آواز آنی بند ہوئی. سید سجاد نے کہا بیٹی سکینہ بابا سے مل لو, نہ جانے کب ملاقات ہوگی. اب جو شادہ ہلایا سکینہ اس دنیا میں نہ رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے قید خانے کے دروازے کا کھلنے کا انتظار کرنے والی بچی حسین کی یاد میں گزر گئی. بس آخری روایت, جب در زندہ کھل گیا اہل بیت کو رہائی کا حکم مل گیا. بس ایک دفعہ ایک ایک کر کے اہل حرم جا رہے تھے, جناب زینب نے دیکھا مادر سکینہ ہے جو باہر نہیں آ رہی. اندر پہنچی تو عجیب منظر دیکھا, قبر سکینہ کے پاس مادر سکینہ بیٹھے مادر سکینہ بیٹھی ہوئی ہے, دونوں ہاتھوں کو قبر پہ رکھا ہوا ہے اور کہیں بیٹا سکینہ ہم جا رہے ہیں, در زندہ کھل گیا. بیٹی شرمندہ ہے تجھے نہ ساتھ لے جا سکے. اے بیٹی بڑا ارما تو در زندہ کھلے گا, بیٹا آزادی مل گئی, بیٹا مزیرے جا رہے ہیں. شام کی عورتوں سے کہا, اے شام کی عورتوں ارے رات کی تاریکی میں آنا, ایک ایک شمع روشن کر دینا, میری ننی بچی اندھیرے سے قبر.
الا لعنة الله على القوم الظالمين.